السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 36 پڑھیں. السادس والثلاثون, سادس چھٹی اور ثلاثون تیسویں, تیسویں اور چھٹی مراد 36 حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, قالا کہ آپ نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا, من نفسا, نفسا کا مطلب ہے جو کھول دے, جو کھلا کر دے, عن مؤمنن کسی مسلمان سے, کسی مومن سے, قربتن کسی بھی تکلیف کو, من قرب الدنیا جو دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف ہو, نفس اللہ عنہ تو کھلا کر دے گا اللہ اس سے, قربتن تکلیف کو, من قرب یوم القیامتی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے. ومن یسر اور جو آسانی پیدا کر دے, علی معسرن اوپر اس شخص کے جو تنگ ہے. معسر کہتے ہیں, عسر سے ہے, عسر, انما العسری یسرا, جو آسانی پیدا کر دے, علی معسرن کسی تنگ پر, کسی تنگ انسان پر, تنگی پر, تنگی والے پر, یسر اللہ آسانی پیدا کر دے گا اللہ, علیہ اس پر, فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں. ومن ستر مسلمن اور جو پردہ ڈال دے کسی مسلمان پر, سترہ اللہ پردہ ڈال دے گا اس پر اللہ تعالیٰ, فی الدنیا دنیا میں, والآخرتی اور آخرت, واللہ اور اللہ تعالیٰ, فی عون العبد, عون مدد کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے, ما کانا جب تک ہوتا ہے, العبد بندہ, فی عونی اخیہ اپنے بھائی کی مدد میں. ومن سلک طریقا اور جو شخص چلتا ہے ایک ایسے راستے پر, یلتمس فیہ تلاش کرتا ہے وہ اس میں, علما علم کو, سہل اللہ لہ آسان کر دے گا اللہ, لہ اس کے لیے, بہ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے, طریقا وہ راستہ, الی الجنتی جو جنت کی طرف جاتا ہے. ومجتمع قوم اور جہاں کہیں بھی یا جب بھی اکٹھے ہوئے, قومن لوگ, فی بیتن کسی بھی گھر میں, من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے, یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں وہاں, کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو, ویتدارسونہ اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں یا پڑھتے پڑھاتے ہیں, بینہم آپس میں, الا مگر, نزلت نازل ہوتی ہے, علیہم السکینت ان پر سکینت, وغشیت اور ڈھانپ لیتی ہے, ہم ان کو, الرحمت رحمت, وحفت اور گھیر لیتے ہیں ہم انہیں, الملائکت فرشتے, وذکرہم اور بیان کرتا ہے ان کو, اللہ اللہ تعالی, فی من ان فرشتوں میں یا ان مقرب فرشتوں میں, عندہ جو اس کے پاس ہوتے ہیں. ومن بطأ اور جس شخص نے یا جس شخص کا بطأ لیٹ کرا دیا, بھی ساتھ اس کے, عملہ اس کے عمل نے, لم یسرع بھی نہیں جلدی کرائے گا اس کو, نصب ہو اس کا نصب نامہ. رواہ مسلم, اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, بہذا اللفظ, اسی لفظ سے, یعنی یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں بینی یہی صحیح مسلم کی. مراد یہ ہے کہ دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث ملے گی, مگر صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کے الفاظ ہم نے یہاں نقل کی. تو حدیث ہے 36, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں. ابو ہریرہ کا کیا نام تھا؟ عبد الرحمن ان کا نام تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا من نفسا, نفسا کا مطلب کسی شے کو کھول دینا, وسعت پیدا کر دینا. تو جو شخص کھول دیتا ہے عن مومن, کسی بھی مومن سے, قربتن کسی بھی تکلیف, قربا کا جو لفظ ہے یہ نکرہ ہے یعنی کوئی بھی تکلیف ہو, اور یہ کوئی بھی تکلیف من قرب الدنیا, دنیا کی تکلیفوں میں سے ہو. قرب قربت کی جمع ہے, ٹھیک ہے, قربت کی جمع کیا ہے, قرب, کرب بھی اس کا واحد ہے, ٹھیک ہے. کرب کہتے ہیں تکلیف کو, کرب و بلا سنا ہوگا نا, کرب بلا کہتے ہیں, کرب بلا ایک شہر کا نام ہے. وہ کرب و بلا, کرب تکلیف, بلا مصیبت یا آزمائش, تو کرب اسی کو کہتے ہیں, تکلیف ہو. تو جو دور کر دے گا, کھلا کر دے گا, عن مومنن کسی بھی مومن سے, قربتن کسی بھی تکلیف کو, من قرب الدنیا دنیا کی تکلیفوں میں سے. اب انسان ہیں ہم, بہرحال تکلیف کا شکار تو ہوتے ہیں, غم بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, دل تنگ بھی ہوتا ہے, اور پھر یہ دنیا کی زندگی میں یہ سب چیزیں لازم ہیں. ہمارا دنیا کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے, تو بہرحال جہاں سکون ہے وہاں بے آرامی بھی ہے, خوشی ہے وہاں غمی بھی ہے. تو اس میں کبھی کبھی مسلمان کو جب تنگی یا کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, اور یہ تکلیف دنیا کی ہو تو بھی بڑی تکلیف دہ ہے, اور بعض اوقات دین کی وجہ سے بھی یہ تکلیف پہنچتی ہے کہ انسان دین پر عمل کرے تو پتہ نہیں کیا کچھ سننا پڑتا, کیا کچھ اس کو دیکھنا پڑتا, آزمائشیں ہوتی ہیں. تو بہرحال دنیا کی زندگی, دنیا کے بارے میں اگر کوئی تکلیف ہو تو وہ تو اللہ تعالی جلدی دور کر, بندہ بھی اس کو دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے کہ چلو اللہ نے کھول دیا. مگر دین کی جو تکلیف, یہ انسان وقت لگتا ہے دور ہوتے ہو, فوراً دور نہیں ہوتی ہے, وقت لگتا ہے. تو بہرحال مثلا میں دین پر عمل شروع کر دوں تو کیا ہوتا ہے, لوگ پرے ہٹ جاتے ہیں, قریب نہیں آتے, عجیب و غریب قسم کے نام رکھتے ہیں میرے کو, بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تو ایسی باتوں اس میں سانس لینا پڑتا ہے, ٹھنڈا سانس لینا, اور اللہ سے امید رکھیں. دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا, ام حسبتم من تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه یا کا متى نصر. اتنا اللہ نے ان کو ہلایا, اتنا ہلائے گئے وہ, اتنی تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ وقت کا رسول بھی جو بہت بڑا صبر کرنے والا ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی صبر نہیں کرتا, وہ بھی دیکھ لیا اس نے کہ بھئی اب واقعی انتہا ہو گئی تھی. تو یہ سارے پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی, اور اللہ نے اس وقت بھی فرمایا الا ان نصر اللہ ہی قریب, کوئی بات نہیں, اللہ کی مدد قریب ہے. اب یہ قریب کتنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے, چند سال لگتے ہیں, کتنے سال لگتے ہیں. لیکن وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی تکلیفیں تو بہرحال جلدی جلدی حل ہو جاتی ہیں, لیکن دین کے جو مسائل ہیں, دین کے مسئلے تکالیف ہیں, اس میں ذرا تھوڑا سا بات, اور انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا. تو بندہ جب اس فیز سے گزر رہا ہو, اور کوئی مسلمان آگے بڑھ کے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس اللہ عنہ, اللہ دور کر دیتا ہے یا کھلا کر دیتا ہے اس سے, قربتن تکلیف کو, من قرب یوم القیامہ, جو قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ہوگی. تو دیکھ لیے دنیا میں انسان جو نیکی کرے اس کا بدلہ بھی اللہ تعالی آخرت میں ویسا ہی دے گا. یہ ہے جس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل. انسان جو عمل کرتا ہے اسی جیسا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ. اب کسی کی تکلیف دنیا میں ذرا کھول دی تو قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو کھول دے گا. یہ بھی ویسے ہی ہے جزا جیسا کہ اس نے عمل کیا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تکلیف جو ہے وہ معمولی ہے, آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف تو کوئی شے ہی نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, دین کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ دنیا میں یہ نیکی کرو, آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کرے. پھر یہ ہے کہ بندہ یوم القیامہ کی جو بات آئی ہے, قیامت کے روز, یہ لفظ قیامت جو ہے اس کو قیامت اس لیے کہا جاتا ہے کیا, ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. آگے کیا ہے, یوم یقوم الناس لرب العالمین. قیامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑی ہونا یا کھڑا کرنا. تو اس لیے کہتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو وہ کس لیے کھڑے ہوں گے, تاکہ رب العالمین کے سامنے پیش. تو اس لیے قیامت کو ایک نام یہ دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس دن ہم نے رب کے حضور کھڑا ہونا, اور دوسرا یہ ہے قبروں سے کھڑا ہونا. تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, کہ وہ دن ایسا ہوگا جب گواہ کھڑے ہوں, وہ گواہیاں دیں گے. اور یہ گواہیاں کیسی ہوگی, ہمارا اپنا جسم اس کا انگ انگ بولے گا, ٹھیک ہے, زمین بولے گی. یوم اذن تحدث اخبارها, کہ قیامت کے روز یہ زمین اپنی خبریں اللہ کو بتائے گی کہ اس شخص نے میری اس زمین پر بیٹھ کے کیا کیا, کوئی گناہ کیا وہ بھی بتائے گی, نماز پڑھی کہ اس جگہ سجدہ کیا وہ بھی بولے. تو یہ اس وجہ سے اس کو یقوم الاشہاد کا جو لفظ ہے تو یقوم اسے قیامت کا نام اس کو دیا گیا. پھر ایک یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز انصاف قائم کرنا ہے, عدل. تو اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے روز ہم ترازو ایسے قائم کریں گے جو بالکل برابری کے ہوں. تو یہاں کیا آتا ہے کہ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اس لیے قیامت کو قیامت سے ہی کہتے ہیں کہ اس دن انصاف کے ترازو قائم ہوں گے. تو اس وجہ سے قیامت کو قیامت کہتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں وَمَنْ يَسَّرَ, اور جو آسانی پیدا کر دے گا, عَلَى مُعْسِرٍ, کسی بھی تنگ انسان پر, تو يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا, اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا. قرآن مجید میں مقروض کے بارے میں آتا ہے نا آیت الدین میں, کے بعد وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, میں نے کسی کو قرض دیا تو وہ قرض نہیں دے پا رہا, پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں پیسے کماؤں کٹھے کروں, لیکن حالات ہی ایسے ہیں, کچھ ہے اس کے پاس جاب ہے نہ بزنس ہے کچھ. اب وہ بڑا تنگ ہے کہ ادھر قرضہ بھی دینا ہے ادھر بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. تو ایسے شخص کو دیکھ کے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, ایک دولت مند انسان جس نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے تو وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا, تو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو. یعنی اس کو یہ کہہ دو مقروض کو کہ بھئی تم ابھی نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں, ٹینشن نہ لو, جب بھی اللہ تمہیں موقع دے اس وقت دے دینا, میں جلدی میں نہیں ہوں. یہ آسانی ہے, یہ پہلی آسانی ہے. اور دوسری آسانی کیا ہے, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ واقعی آسانی کے بعد بھی وہ نہیں دے پا رہا تو اس کی ٹینشن ختم کرو, اس کو کہو بس بھائی میں نے معاف کر دی, کوئی بات نہیں, تم اب اپنا کماؤ, میرے قرضے کی ٹینشن نہ لو, میں نے معاف کر دی. اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا, اگر تم وہ قرضہ صدقہ کر دو, اس کو معاف کر دو, تو خیر الکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر. یہ پورا سسٹم ہے جو اللہ نے بتایا ہے، یہ بینکنگ سسٹم نہیں ہے. بات ہے نا، بینک سے آپ قرضہ لیں وہ تو آپ کو فوراً کہتے ہیں جلدی، نہیں تو مکان ہی روک لیتے ہیں، اپنے نام کر لیتے ہیں، چلو بھائی نکلے یہاں سے. تو یہ سسٹم اللہ نے رحم دلی کا، ثانی کا مسلم سوسائٹی میں پیدا کیا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ یسر اللہ علیہ، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کر. دنیا میں یہی ہوگا کہ جس طرح اس نے بڑی آسانی سے اپنا مال دوسرے کو بطور قسط دیا، وہ نہیں دے سکتا، اور بڑی آسانی سے اس کو کہہ دیا کہ یار کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لو، جب آسانی ہو تب دے دینا. پھر محسوس کیا کہ وہ دے نہیں سکتا اور اسے کہا جی میں نے معاف کر دیا. تو یہ فیزز جو ہے نا، اس نے جو ہی اپنے دل کو بڑا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر دنیا میں اس کے مال میں یا اس کی کمائی میں بڑی آسانی پیدا کرے گا، اور اس کو اچھے اعمال کرنے کی مزید توفیق بھی دے گا، اس میں بھی آسانی پیدا کرے گا. تو بہرحال یہ آسانی کا جو عمل ہے، یہ مال میں بھی ہوتا ہے، اعمال میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مال کا آپ نے دیکھ لیا، اور اعمال کا یہی ہے کہ بعض اوقات انسان یعنی ایک نیکی کرتے ہوئے سوچتا ہے، دل اس کا نہیں مان رہا ہوتا، اس کو قائل کرتا ہے، لیکن جب اس نے اپنا مال دوسرے جب آسانی ہو دے دی، اس کو بھی عمل کی آسانی دے دی، اپنے لیے بھی اس عمل کو آسان کر دی. تو اس طرح کی نیکیاں، اور پھر تعلیم کی آسانی، دین کی دیکھیے کتنی اچھی تعلیم ہے، تو اس میں مشکل پیدا نہیں، یہ بڑی آسان ہے. تو بہرحال یہ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، پہلی جو وہ تھی کیا تھا کہ کسی انسان سے کوئی انسان دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے، آخرت کی تکلیف کی بات نہیں کی، دنیا کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے روز اس کی تکلیف دور کرتا ہے. یہاں یہ ہے کہ جو شخص کسی کی مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ اب اس کی دنیا اور آخرت کی آسانی پیدا کرتا ہے. پہلے تھا کہ آخرت کی آسانی پیدا کرے، یہاں ہے دنیا اور آخرت کی آسانی پیدا کرے. تو یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ قابل ذکر ہے. پھر آگے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جو چھپاتا ہے، ڈھانک دیتا ہے کسی مسلمان کے عیب کو. سترہ، اسی سے لفظ یہ ستارہ ہے، سین کے اوپر زبر ستارہ. ستارہ کہتے ہیں یہ کرٹن کو، پردے کو، ہم کھڑکیوں میں. پھر اس میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ روشنی چھپا دی جائے، باہر کے سین جو ہے نا، یا باہر والے اندر نہ دیکھ سکیں، اس وجہ سے وہ کچھ چیز چھپانے کے لیے یہ پردے لٹکائے جاتے ہیں. تو یہاں مسلمان کے بارے میں کہا ہے کہ ومن سترہ مسلمن، اور جو چھپا دیتا ہے مسلمان کو، کیا مطلب؟ اس کے اندر کوئی عیب دیکھا یا اس نے اس کو عیب کرتے دیکھا، تو یہ عیب ہے، بری بات ہے، لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا. تو یہ جو دوسروں کو نہ بتانا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق، مروت کہتے ہیں اس کو. مروت کا لفظ ہم نے پڑھا ہے، لیکن لفظ مروت ہوتا ہے یعنی دوسرے کے بارے میں کیا کرنا، اس کے عیب کو ذرا چھپا دے، نظر انداز کر دے، اس کو اہمیت نہ دے. انسان ہے، یہی سمجھ کے انسان ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، چلو جی چھپا دی کوئی بات نہیں. تو یہ عیب کا چھپانا جو ہے، بہرحال کوئی ایسی چیزیں جو کی ذات میں موجود میں دوسرے کو نہیں بتاتا، یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے جو اس حدیث کی روح سے. اور یہ عیب کبھی کبھی دینی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو وہ دینی عیب ہو یا عملی عیب ہو، کچھ بھی ہو، اس کو چھپانا اس حدیث سے، ٹھیک ہے نا، ہے تو مسلمان، کوتاہیاں ہیں اس کی، اب پتہ نہیں ہمیں، ہم تو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھتا ہے، لاپرواہی سے پڑھتا، لیکن یہ پتہ نہیں رات کو اندھیرے میں بستر پہ لیٹتے ہوئے، یا رات کو نیند میں آنکھ کھلی تو اللہ یاد آیا، رو پڑا بندہ، وہ نیکیاں ساری جو اس نے کام کیے تھے یا غلطیاں کی تھیں یا عیب کسی کو نظر آئے تھے، اللہ نے وہ سب چیزیں معاف کر دی اسے. تو اس طرح کئی کیفیات ہوتی ہیں بندے کی کہ ایک چھوٹی سی بات کو بتنگڑ نہ بنائے بلکہ اس کو نظر انداز کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا. تو یہ آپ اس کے بارے میں بہت کچھ سن بھی چکے ہوں گے کہ کتنا ریوارڈ ہے اس کا کہ انسان کا کسی کے عیب کو چھپائے یا خود اس کا گناہ ہو, اللہ اس کے گناہ کو کیسا چھپاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو کیسے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے دنیا میں گناہ چھپائے, آج بھی چھپا رہا ہوں, اور تمہاری یہ نیکی میں نے پسند کی, میں تمہیں معاف. پھر آپ فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد, اور اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے. ما کان العبد, جب ہوتا ہے بندہ فی عون اخیہ, اپنے بھائی کی مدد میں. یعنی کوئی بندہ جب اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرنا شروع کر دے. بس یہ یاد ہے, یعنی اللہ اس کو یعنی بڑی اہمیت دیتا ہے. تو ما دام العبد فی عون اخیہ کا مطلب ہے کہ انسان ہمیشہ تو نہیں کر سکتا, جتنی دیر کر سکتا ہے, جتنی ہمت اور استطاعت ہے وہ بندہ کرتا ہے. بے شک اس نے مدد کی لیکن وہ مدد اس کے کام نہ آئی, لیکن اس کا احساس, اس کا عمل, اس کا دھیان, اس کی سوچ اسی میں لگی رہی, تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو اتنی پسند ہے جس کا معنی ہے. یہ نہیں ہے کہ مدد کرنی چاہی تھی وہ ہو نہیں سکی, پتہ نہیں اب مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا, نہیں وہ ہوگی. تو یہ مطلب ہے اس کا, ما دام العبد فی عون اخی. پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہیں ما کان العبد فی عون اخیہ, اس کا غلط معنی نہ لیا جائے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ اپنے بھائی کی جب مدد کرتا ہے تو ہمیشہ وہ کرے, جب ضرورت ہوتی ہے بندہ اسی وقت کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ بندے کو شکوہ ہو دوسرے سے, بھائی میں تنگی میں تھا تم نے میری مدد ہی نہیں کی, تم نے میرا خیال ہی نہیں. بھائی ایک دفعہ کی ہے, دو دفعہ کی, ٹرائی کیا ہے, لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا, بندہ بے بس ہے تو کیا کر سکے. تو اس حدیث کا یہ مطلب نہ لیجیے. ما دام العبد فی عون اخیہ کا مطلب کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مسلسل لگا رہے, یہ نہیں ہے. جتنی اللہ توفیق دیتا ہے وہ کر. پھر فرمایا ومن سلک طریقا, اور جو بھی داخل ہوتا ہے یا چلتا ہے راستے میں ایک ایسا راستہ کہ یلتمیسو, تلاش کرتا ہے وہ فی ہی اس میں علمن, علم کو, یعنی علم کی طلب کے لیے طالب علم بن کے گھر سے نکلتا ہے اور چلتا جاتا ہے پیدل یا ٹریول کرتا ہے, یہ بھی چلنا ہے. تو سہل اللہ لہو بھی, اللہ آسان کر دے گا لہو اس کے لیے, بھی ساتھ اس کے, یعنی اس کوشش کے. کیا مطلب؟ کہ اللہ اس کو توفیق دے دے گا ہدایت کی, اور یہ توفیق ایسی ہوتی ہے جو سیدھی جنت کی طرف لے جائے. اس کو کہا آپ نے کہ سہل اللہ لہو بھی, آسان کر دے گا اللہ تعالی لہو اس کے لیے بھی اس طریقے سے یا اس کوشش سے ایک ایسے راستے کو جو الی الجنتی, جو جنت کی طرف جاتا ہے. تو یہاں یہ علم کون سا علم ہے اس کے بارے میں ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ ایسا علم ہے جو شریعت کا علم ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں, ایسی جگہ جاؤں جہاں مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا پتہ چلے اور میں کچھ نیکیاں کر کے مرنے کے بعد جنت میں, اور اللہ میرے گناہ معاف کرے. تو یہ سب علم جو ہے یہ شریعت کا یہ علم ہوتا ہے. دنیاوی جو علوم ہے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی, اس میں یہ نیت نہیں ہوتی. تو یہ ذہن میں رکھیں رہیے گا کہ یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جو شریعت کا علم ہے, کیونکہ شریعت کا علم ہی انسان کو تعلیم یہ دیتا ہے گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے, تقوی کیا ہے, اور پھر اس طرح نفاق کیا ہے, کفر کیا ہے. تو یہ سار یہ شریعت ہی بتاتی ہے. اگر یہ علم نہ ہو اور بندہ کہے جی میں تو علم کے لیے گیا تو میرے پر ثواب ہے, تو ہر علم نہیں ہے. یہ علم ہے جو کہ شریعت کا, یا وہ علم ہے جو اس شریعت کے علم کو مزید تقویت بخشے. اس علم کو بھی کہہ سکتے ہیں. شریعت کے علم کو جو تقویت بخشتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو مزید اس کے اندر ایک احساس پیدا کر دیتا ہے کہ ابھی مجھے مزید حاصل کرنا ہے. اس کے عمل کا یہ طریقہ ہے، انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک عمل سیکھ لیتا ہے لیکن اس عمل کا طریقہ اس کو نہیں آتا. تو یہ کئی چیزیں ہیں جو ادھر ادھر انسان علم حاصل کر کے شریعت کے علم کو مزید پختہ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اب پتہ چل رہا ہے کہ فلسفی کیا ہے، نفسیات کیا ہیں، یہ سب چیزیں اس کو بعد میں پتہ چلتی ہیں. تو یہ سارے علوم جو ہیں، یہ اگر شریعت کے علم کو مدد دیتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور انسان کو عمل، نیت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا نام ہے آخرت، اس کو بنانے کے لیے یہ علم مددگار ہیں، تو یہ سارے اس میں شامل ہیں. بہرحال یہ ذہن میں رہے، ٹھیک ہے نا. مثلا قرآن مجید میں اگر ہم پڑھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، کیا پوری یعنی انبیاء کرام کے نام ہیں، ان کی قوموں کا ذکر ہے. اب ان قوموں کو اگر میں ان کی تاریخ پڑھتا ہوں اور ہسٹری کو لیتا ہوں، پڑھتا جاتا ہوں تو یہ ہسٹری مجھے قرآن مجید کو سمجھنے میں زیادہ مدد دیتی ہے. نبی علیہ السلام و تسلیم کا اپنا دور ہے. اس دور میں ارد گرد جتنی بھی قومیں آباد تھیں، خلفائے راشدین کا دور ہے، ارد گرد کتنی حکومتیں تھیں، ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کچھ کیا یا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، اس تاریخ کو میں پڑھتا ہوں تو میرا ایمان جاگتا ہے. تو ایسی چیزیں تاریخ پڑھنے سے بھی انسان کے اپنے عمل میں، اس کی اپنی سوچ میں قربت آتی ہے اس کی اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ. تو یہ علم وہی ہیں جس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یلتمس فیہ علما. خالی میں انجینئرنگ اگر پڑھ لوں جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو دین سے، تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں علم سے مراد یہ صرف خالی انجینئرنگ کا علم نہیں ہے، میڈیکل کا علم نہیں ہے. نیت اگر انسان یہ کرے کہ اس میڈیکل کے علم کو یا انجینئرنگ کے علم کو میں پڑھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس میں میں پڑھ کے دین کے کتنا قریب آتا ہوں. جیسے آج کل میڈیکل ہے، بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے، کرتے کرتے انسان اینڈ میں ایک مسلمان جب پہنچتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، واقعی اللہ کی ذات بہت زبردست، کیا انسان کو اس نے بنایا ہے. یہ چیزیں مددگار ہو سکتی. پھر آپ فرماتے ہیں فی بیت من بیوت اللہ، کسی بھی گھر میں جو اللہ کے گھروں میں سے گھر ہیں. تو یہ مساجد بھی ہو سکتی ہیں اور وہ جگہ بھی ہو سکتے ہیں جو پرٹیکولرلی اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، جیسے مدارس ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، جہاں دین پڑھانا ہے، لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہے، مختلف گھر ہیں، یہ اللہ کی مساجد ہیں، ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، مدارس ہیں، مصلے ہیں، لوگوں کے اپنے گھر ہیں، گھروں کے اندر ایک پورشن ہے جو انہوں نے الگ کر رکھا ہے کہ یہاں پر دین کی تعلیم کے لیے اس کو ہم خاص کرتے ہیں. تو یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس میں پڑھنا پڑھانا ہے. اور وہاں پر یہ بیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یتلون کتاب اللہ، اس میں آ کے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ اس کو نہ صرف پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ اس کے معنی و مطلب کو بھی سیکھتے ہیں. تلاوت کا دونوں مطلب اس میں آ جائے، ٹھیک ہے نا. ایک تو لفظ ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. ہا کو کہاں سے نکالنا ہے، رب کیسے پڑھنا، یہ سارا یہ تلاوت کا طریقہ. اور ایک ہے اس کا معنی، یہ اب اس کا معنی کیا ہے اس کو بھی سیکھتے ہیں، یہ مطلب ہے. تو یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہوتا ہے. وہ حق کیا ہے؟ تلا یتلو، تلاوت کا جو معنی ہے نا، اس کے میں دو معنی بتاتا ہوں آپ کو جو عربی زبان میں. ایک ہے تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے تلا یتلو کا مطلب پڑھنا. تلا یتلو تلون و تلاوتن، اس کا مطلب ہے فالو کرنا کس طرح، جیسے وہ قرآن مجید میں آتا ہے تلاہا آتا ہے نا، والشمس و ضحاہا والقمر اذا تلاہا، تلاہا کا مطلب کیا ہے، سورج کے پیچھے جب چاند آتا ہے، تو یہ مطلب ہے تلاوت، پیچھے آنا، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے تلا یتلو تلاوتن، تلاوت کرنا، پڑھنا، وہ جانتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ تلاوت. تو قرآن مجید جیسے پڑھتا جائے اس کے پیچھے پیچھے بندہ آتا جائے، یہ مطلب تلاوت کا مطلب پھر یہ ہوا، دونوں معنی اس میں آ گئے. یعنی اللہ نے فرمایا یہ چیز کرنی ہے، بندہ کہے پڑھ کے سمجھ کے کہے ہاں جی میں کروں گا، یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. پھر اللہ فرمایا اس چیز سے باز آنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو بندہ سوچ کے پڑھے، پڑھنے کے بعد کہے ہاں اللہ آج کے بعد یہ حرام، یہ تلاوت. تو یہ ہے مانا یتلونہ حق تلاوتی. تو یہاں یتلون کتاب اللہ کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے معنی کو بھی سیکھتے ہیں اور اس کے لفظوں کو بھی سیکھتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ ایک دوسرے کو اس قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. يَتَدَارَسُونَ درس ہے، درس، درس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پڑھنا. تو یہ کام جب کرتے ہیں وہ اسی گھر میں بیٹھ کے یا کمرے میں بیٹھ کے یا ہال میں بیٹھ کے یا مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کے، تو کیا ہوتا ہے، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، مگر یہ کہ نازل ہوتی ہے ان پر سکینت. سکینت کہتے ہیں اطمینان قلب کو، بندے کا دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، اور سینے کے اندر جو تنگی ہوتی ہے نا وہ اللہ کھول دیتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربی، قرآن کی سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اور پھر اس کے بعد اسلام کو سمجھنے کے بعد وہ اسلام کی روشنی میں دن رات چلتا ہو، کتنا خوش قسمت انسان. تو یہ کیا ہے، وہ اطمینان قلب ہے، سینہ انسان کا کھل جاتا ہے. الم نشرح لک صدرک، نبی علیہ السلام کو قرآن دے کے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا، اطمینان قلب نصیب نہیں کر دیا، کتنا آپ کو سکون حاصل ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور ڈھانپ لیتی ہے ان کو رحمت، یہ رحمت اللہ کی ہے، اللہ بزرگ و برتر اتنا رحیم ہو جاتا ہے کہ ایسے بندوں کو چاروں طرف سے اپنی رحمت سے گھیر لیتا ہے. رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندو اب آئے ہو میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے، ارادے تمہارے یہ بن گئے ہیں تو میری رحمت اب تمہارے شامل حال ہوگی، تم یہاں سے نکلو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کیا رحمت ملتی. وحفتہم الملائکہ، اور گھیر لیتے ہیں ان کو فرشتے، ان کا بڑا اکرام کرتے. فرشتہ ہر ایک کے پاس نہیں آتا، ہر ایک کی محفل میں نہیں آتا، اچھے فرشتے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں فرشتے آ جاتے ہیں اور ان سب کی عزت و تکریم کرتے ہوئے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے. یعنی آپ اندازہ کریں نا، ایک بڑی شخصیت جب نکلتی ہے تو کیسے اس کے ارد گرد گارڈ ہوتے ہیں جو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کچھ بندے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی گھیرا ہوتا ہے، اس کو بیچ میں رکھا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے بھئی میری بڑی شان. تو یہ شان بندے کی اللہ تعالی فرشتوں میں بنوا دیتا کہ اس طرح میں اس کو عزت دیتا. تو وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ان کو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان ہستیوں میں، ان مقرب فرشتوں میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ کون ہو سکتے ہیں، جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر اللہ بھی اپنے پاس جو مقرب فرشتے ہیں ان کو ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، گھروں سے چل کے آئے ہیں، کوئی فلاں جگہ سے آیا ہے، کوئی نزدیک سے آیا ہے، کوئی دور سے آیا ہے، کوئی شوق سے آیا ہے، اور کوئی وقت پر پہنچا ہے، دیکھو یہ سب لوگ کون ہیں، یہ صرف میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں. تو اللہ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے، اور فرشتے کون ہیں، جو ہم سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من ذکرنی فی ملائن، کوئی بھی مجھے کسی بھی ماحول میں بیٹھ کے، چند لوگوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، تو ذکرتہ فی ملائن خیرم منہم، میں پھر ان کو ایسی میٹنگ میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں جو اس دنیا والوں کی میٹنگ سے کہیں زیادہ بہتر کی میٹنگ ہے. وہ کون ہے؟ وہ فرشتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے اسی محفل میں یاد کریں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمیں اپنی محفل میں جہاں اس کے ارد گرد فرشتے ہیں، مقرب فرشتے، ان میں ہمیں یاد کرتے ہیں. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں یہ جن کا نام وہاں ذکر ہوتا ہو، ورنہ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں مصروف ہیں. لیکن تھوڑا سا وقت انسان آئے، قرآن مجید سیکھے، سکھا دے، اور پھر اس کے بعد توقع یہ کرے کہ اللہ انشاءاللہ بڑی مہربانی کرے گا، ضرور کر. پھر آپ فرماتے ہیں وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، بَطَّأَ کا مطلب تاخیر کرا دیتا ہے، اور جس شخص کو تاخیر کرا دیتا ہے عملہ، اس کا عمل، یعنی کوئی نیک عمل ہے اس کو کرنے میں بندہ ذرا دیر لگا دیتا ہے جبکہ اس کو جلدی کرنی چاہیے. جیسے آتا ہے نا، نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہم اردو میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، تو نیکی کاموں میں تاخیر کیسی؟ تو یہ جو تاخیر کے بارے میں فرمایا ہے، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس کو دیر کرا دیتا ہے اس کا عمل، لم یسرع بھی نصبہ، یہاں نہیں تیزی سے لے جائے گا اس کو اس کا نصب، کا مطلب کہ اس کا نصب پھر اس کو کل قیامت کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یا دنیا میں بھی اس کو اس کا نصب فائدہ نہیں دے سکتا. اور میں جو فلاں کا بیٹا ہوں، ادھر نیکی کا موقع ہے، نیکی کرنے میں تاخیر کر رہا ہے اور پھر اس پہ فخر کر رہا ہے کہ میں فلاں سب والا بندہ ہوں، یہ چیزیں دنیا میں فائدہ نہیں دیتی اور نہ ہی آخرت میں فائدہ دیں. یہاں کیا ہونا چاہیے؟ یہ تقویٰ ہونا چاہیے، خدا خوفی ہونی چاہیے. اللہ کا حکم ہے، نیکی کا عمل ہے، کر ڈالو، بندہ فوراً کر ڈالے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے میزان بنایا قرآن مجید میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے معزز انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے حکم کو ماننے والا اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا. تو یہ حدیث ہے جس کو رواہ مسلم، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. صحیح مسلم اس کا نام ہے، صحیح مسلم ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام ہے الجامع الصحیح. صحیح مسلم کا صحیح نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح، یہ اس کا نام ہے. اس کی شرح بھی بڑی مشہور ہے، امام نووی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. اب صحیح مسلم جو چھپتی ہے تو نیچے اس کے پوری شرح ہوتی ہے، امام مسلم کی الگ بھی چھپی ہوئی ہے، دارالسلام نے اس کو شائع کیا ہے الگ، لیکن شرح کے ساتھ بھی اگر لے لیں تو بھی بہت اچھی ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، انگلش ترجمہ بھی ہے. اردو ترجمہ تو کل ایک کاپی میں نے جمع کرائی اپنے سٹور میں، میں نے کہا اس کو نکالیں بیچ دیں، اس کو بڑی اچھی بہترین طبعات ہے، وہ بھی یعنی پڑھنے کے لائق ہے. یہ کتاب اس میں حدیث ہے، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ کی عربی میں جو شرح ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہر حدیث کے موجود، بڑی مفید ہے، حدیث سمجھ آتی ہے کیا مانا ہے. تو بہرحال یہ حدیث ہے. اب اس حدیث سے فائدہ کیا ہوا ہے ہمیں؟ یہ حدیث ہمیں اکسا رہی ہے کہ ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے کا یوں خیال کریں کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے میں آگے بڑھ بڑھ کے کوشش کریں کہ اس کی تکلیف ہم دور کریں. ٹھیک ہے؟ اور یہ تکلیف جیسے میں بتاؤں، کسی کو مالی تکلیف ہے، کسی کو بدنی تکلیف ہے، کسی کو یہ کوئی جنگوں میں پھنسا ہوا ہے اس کی تکلیف ہے، تو یہ ساری تکلیفیں جو ہے نا بہرحال اس میں داخل ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے. ہم دیکھیں اب جو بھی ہو رہا تھا فلسطین میں، جو بھی ہوا ہے، یا مسلمان ورلڈ میں جہاں کہیں مسلمان بیچارے تنگی کا شکار ہیں، ہم یہاں ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس میں بہتر یہ ہے کہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کا کوئی سامان کیا جائے. اور وہ دو ہیں، یہاں بیٹھ کے ہم قانون کو بھی دیکھیں کہ ہمارے ملک کا قانون ہمیں کیا کہتا ہے، تو اس کا یہی ہے کہ ہم مالی طور پر ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جتنی دعائیں ان کے حق میں کر سکتے ہیں وہ کریں. بنفس سے نفیس اگر جانا ہے، خود جانا ہے شریک ہونے کے لیے، تو بندہ یہ بھی سوچ لے کہ میں وہاں جاؤں گا کیا مدد کر سکوں گا یا مجھے رستے میں گرفتار کر لیں گے، تو مدد تو نہیں ہوگی، خود تکلیف میں پڑ جائے گا. تو ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف پھر مسلمانوں کو دینا یہ بھی درست نہیں. یہ پریشر نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو نہیں رنگتی ان تمام چیزوں، یہ بہت بہت کچھ پیچھے ہوتا ہے، بہت کچھ پیچھے. ہم یہ کرتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں. اگر وہ کریں ہم برداشت کریں گے؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں، یعنی اس وقت دیکھیں کہ بعض ملکوں میں مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا جائے، انہوں نے جلوس نکالے، اب وہاں ان مسلمانوں کے لیے وہاں لوگ کافی پریشان ہیں. تو یہ جو ہم کرتے ہیں نا، اس کا قانونی اور اخلاقی پہلو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا چاہیے، جوش میں نہیں آنا چاہیے. اس جوش کا نقصان پھر کل کو اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو دور ہوتے ہیں نا وہ بھی بےچارے پھنس جاتے ہیں. اس میں بہت سے مسائل ہیں. آپ دیکھیں ہم ویسے بھی کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس حکومتیں، ہماری حکومتیں بھی بڑی کمزور، ان کا پریشر کیا پڑے گا، وہ تو خود پریشر تلے ہیں. سمجھ آ رہی؟ ان چیزوں کو سوچیں، ان چیزوں کو سوچیں، بے شک کریں. میں نہیں کہتا، ایسے کہہ رہا ہوں، اس کے پھر نتائج دیکھیں. ایک تکلیف دور کرنے کے لیے ہم اکٹھے تو ہوتے ہیں، کیا اس تکلیف کے پیچھے کوئی ڈھیروں اور تکلیفیں تو نہیں آ جائیں گی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کو ضرور نوٹ کیا کریں، جوش میں نہ آئیں. یہ وقت جوش کا نہیں ہے، ہوش کا ہے، الرٹ رہیں. پھر یہ ہے کہ آپ نہتے ہیں، آپ ایک ہیں، وہ ملک ہے، وہ کچھ کر نہیں رہے، میں کیا کروں؟ کیا میری زیادہ ذمہ داری ہے، ان کی ہے؟ سوچیں، سوچیں اس چیز کو بھی دیکھیں. میں دو چار لاکھ کٹھے کر لوں گا، ان کے لیے دو چار ارب روپیہ دینا بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ ساری باتیں جو ہے نا، ذرا تھوڑا سا بغیر جوش کے ہوش میں آ کے سوچیں. دنیا میں اس طرح رہیں ہوش کے ساتھ کہ دوسرا مسلمان اگر وہاں تنگ ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہم اس کی کس طرح قانونی اور اخلاقی مدد کرتے ہیں. تو مدد دو طریقوں سے ہو سکتی ہے، ایک تو پیسہ ہے، پیسے اللہ نے دیے، جتنی توفیق ہے میں دے دوں، یا ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں بیٹھ کے دعا کر سکتا. آپ دیکھیں مکہ میں مسلمان تھے، آپ نے ہجرت کی، وہ مسلمان بےچارے رہ گئے، وہ نہیں گئے. اب وہ ہجرت کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکے. تاکہ مکہ فتح ہوا، اس کے 9 سال کے بعد ان کو کچھ سکون، لیکن 9 سال یہ جو آپ کے تھے مدینہ آ کے جو آپ رہے ہیں، اس سارے عرصے میں مسلمانوں کی شکایتیں پہنچتی تھیں. قرآن مجید بھی نازل ہوا کہ مستضعفین فی الارض جو ہیں وہ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نجات دلوا، اس کے رہنے والے ہم پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے؟ کہ آپ کے پاس ہوش تھا، جوش نہیں تھا. ہوش یہ تھا کہ ابھی میں کمزور ہوں، ابھی مجھے اپنی طاقت بنا، اپنی بہت سے لوگوں کو مسلمان کرنا. اور الحمدللہ آپ کرتے گئے کرتے گئے، وہ لوگ قریب آتے گئے. جب پورا ایک ماشاءاللہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر بڑا بغیر لڑائی کے فتح کر لیا. یہ کتنی بڑی فتح ہے. یہ طریقہ ہے جو ہمیں اپنانا ہے، ہم وہ طریقہ نہیں اپنا رہے. میں جوش تو دیتا ہوں مسلمان، لیکن میں خود اپنے آپ کو دیکھوں، میں نماز پڑھتا ہوں، حلال حرام میں تمیز کرتا ہوں، جو مسلمان ہیں ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور خود میں سود میں انوالو ہوں، غلط کام کرتا ہوں، قرآن مجید کی تعلیمات کو میں مانتا نہیں، عمل ہی نہیں کرتا. اور جوش یہ ہے. تو اس بندے کا جوش جو ہے نا، ایک بامل مسلمان کو نقصان دے گا یا آپ فائدہ دے گا؟ تو نقصان دے گا. بہرحال یہ سب چیزیں ذرا تھوڑا سا، ہم لوگ جذباتی ہیں، اور ہمیں لوگوں کو، اچھے بھلے جو سمجھدار لوگ ان کو کہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں کچھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ بیٹھ کے آرام سے قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ یا دین یہی کہتا ہے؟ یہ بولتے ہی نہیں ہیں، کئی باتیں سننا پڑتی ہیں. حکومتیں نہیں بولتی بھائی، ہم کیا بولیں، حکومتیں نہیں بولتی. تو اس لیے یہ باتیں ہماری ذمہ داری نہیں ہیں، ان پر ہیں جو کہ ذمہ دار لوگ. تمام لوگ ہیں، خاصوں میں سے نہیں ہیں. اللہ نے بڑوں سے پوچھنا ہے، جو عہدوں پر بیٹھے ہیں، جو کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں ان سے پوچھنا ہے، جو نہیں کر سکتے ان سے نہیں پوچھنا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. بس وہ تکلیف دیکھیں کیا کیا کر سکتے ہیں. دعا کریں، مالی مدد کریں، اخلاقی مدد کریں، بس اتنا کافی ہے نا. قرآن مجید مثال کے طور پر ہمیں کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں اس آیت کو پڑھوں پھر پڑھنے کے بعد میں جھوٹ بولوں، عمل تو نہ ہوا نا. عمل یہ ہے کہ میں آج کے بعد انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں، ورنہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ کی لعنت، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے میں دور ہو گیا. تو یہ عمل ہوتا ہے. انسان جو ہی پڑھے، نماز کا ذکر آتا ہے، نماز قائم کرو، بندہ سوچتا ہے اوہ میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، آج کے بعد میں نماز پڑھوں. تو یہ عمل. پھر اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے. یوم القیامہ کی بات کی نا آپ نے، کہ نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، تو قیامت کا دن بھی آنا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کی جو تکلیف ہے وہ ہر اعتبار سے دنیا کی تکلیف سے کہیں بڑی ہے، بہت بڑی ہے. سورہ حج پڑھے نا، اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں، کیا کچھ فرمایا اللہ کہ لوگوں ڈرو اس دن سے، کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو ہلکا سا زلزلہ آئے گا نا وہ تو بڑا زبردست ہوگا، لیکن ہلکا سا آیا نا بندے کے ہوش اجڑ جائے گا. اور ایسا ہوگا کہ جو وہ کیا آتا ہے حدیث میں، تزہل کل مرضعت عما ارضعت، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وہ دن ایسا ہوگا کہ ایک دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے سے بھی ہوش کھو بیٹھے. یعنی جو ایک ہوتی ہے خاتون جو مرضعہ ہوتی ہے تا کے ساتھ، یہ اس وقت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے نا، جو بچے کو پلا رہی ہوتی دودھ، اس کو کہتے ہیں مرضعہ، جس نے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا رکھا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، عین اس وقت یہ زلزلہ آیا ہے، وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی. یہ حال ہوگا. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ دن ایسا ہے جو قیامت کا دن کافروں پر بڑا ہی مشکل ہو دے گا، بڑا مشکل دن ہوگا. تو یہ اللہ نے فرمایا علی الکافرین غیر یسیر، ایک جگہ یہ ہے کہ کافروں پر آسان نہیں ہوگا. یقول الکافر ھذا یوم عسر، کافر کہے گا ہو یہ قیامت کا دن تو بہت تنگی کا دن ہوگا، باقی میں تو آج پکڑا گیا. تو بہرحال یہ سب مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھنی ہے کہ اس کے لیے وہ دن ہلکا کر دے گا، اس کے درجات بڑھا دے گا، اور وہ مومن اپنی ایمان اور عمل صالح سے اس دن اتنا تنگ نہیں ہوگا. یہ عمل صالح ہی ہے کہ میں اگر دنیا میں کسی مومن کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں تو اللہ کل قیامت کو اس کے بدلے میری تکلیف دور کر دے گا. پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تنگ دست ہو بندہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے، میں اس کو تنگ نہ کروں، میں اس کے لیے آسانی پیدا کروں. جیسے ذوالقرنین نے کہا تھا نا کہ جو ایمان لائے گا، جو مومن ہوگا، نیک عمل کرے گا، میں بطور بادشاہ کے اس کو جو حکم دوں گا وہ آسان ہوگا، اس کو تنگ نہیں کروں، یعنی اس پر وہ بوجھ نہیں بنے گا. تو یہ ایمان اور عمل کا فائدہ دنیا میں بھی انسان دوسروں کو پہنچاتا ہے تو بہت اچھا ہے. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، بڑے فائدے کی ہے، اور وہ ہے جو بندہ کسی مشکل کو دور کرتا ہے یا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے تو حدیث یہ بتاتی ہے اس کے لیے دو اجر ہے، دنیا میں اور ایک آخر. بڑی اچھی بات ہے جو کہ حدیث ہے. پھر اسی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے مسلمان کے عیب کو مسلمان چھپائیں. مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب جانتا ہے تو لوگوں کو نہ بتائے، تو چھپائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کل قیامت کو اللہ تعالی نے پھر ہمارے عیبوں کو چھپانا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے عیب کو، اسے دوسرے کی نیکی کو دیکھتے ہیں، وہ للہ کر رہا ہوتا ہے، مگر ہم اس کی اس نیکی کو بھی چھپا دیں تو کوئی حرج نہیں. یہ بھی بات ہے. کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو چھپانا چاہیے، کیونکہ اگر میں اس کو ظاہر کرتا ہوں تو خدا نہ خواستہ اس تک یہ بات پہنچی تو اس کے دماغ میں شیطان ڈال دے گا کہ بڑے نیک انسان ہو، میں تو دنیا بڑا نیک کہتی ہوں. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے وہ نیکی جو اس نے کی ہے میرے ساتھ کی ہے تو میں اس کی اس نیکی کو اپنے دل میں رکھوں، اس کے لیے دعائیں کروں، مگر لوگوں کو نہ بتاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دماغ خراب ہو کہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھے، میں تو بڑا نیک ہوں، یہ باقی تو کچھ نہیں، مجھے تو لوگ بڑا نیک کہتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. یہی حال شر کا ہے، اگر کوئی برائی دیکھی ہے تو اس کو بھی چھپانا چاہیے. باقی حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، تو اس میں ہم سب دیکھ لیں، مسلمان جہاں کہیں بھی ضرورت مند ہوں ہم ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے جائیں، بڑھتے رہیں، اس سلسلے کو روکے نہ، تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا. اور یہ نیکی کے عمل میں ہم ان کی مدد کریں، نیکی کے لیے مدد کریں، گناہ کے کاموں میں مدد نہ کریں. یہ دھیان کر، تو کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی بچیوں کی شادی کرنی ہے، پیسے چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، کیا کرو گے؟ اس کو کتنے پیسے چاہیے؟ 1,00,000 چاہیے. کیا کرنا ہے؟ وہ کم از کم 200 بندوں کو بلانا، ان کو کھانا دینا، اور گھر میں بچوں کے لیے کوئی فرنیچر، ٹی وی، یہ وہ چیزیں لینی ہوگی. نہ کا خوف، نیکی دوسرے سے کرواؤ تو کم از کم پیسوں کا صحیح استعمال تو کرو. یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. جو لمیٹڈ تعاون ہے، پوچھ کے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے 30 بندوں کا کھانا ہے، اس کے میں پیسے دے دیتا ہوں، تم کھلا، یہ لو، کافی ہے. باقی ٹی وی کے لیے میں پیسے نہیں دیتا. اور یہ گھر کی ضرورت ہے، کیسے گھر کی ضرورت ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا گھر میں انٹرٹینمنٹ چاہیے، بچے جب ہوں گے ہوں گے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ تم میاں بیوی قرآن پڑھو، دین پڑھو، اچھی چیزیں کھیلو، کتابیں لو، تمہیں بعد میں میں کتابیں خرید کے دے دوں گا، لیکن یہ کام نہ. تو غلط کاموں میں تو قرآن مجید نے منع کیا نا، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. پھر یہ بھی فرمایا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. نیکی کرو، خلوص کے ساتھ کرو. جب بھی ہم نیکی کسی کے ساتھ کریں، تعاون کریں، تو دل کے خلوص کے ساتھ کریں. اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کو دبانے کے لیے، اس میں محسن بننے کے لیے نہیں کر رہا. یہ مجھے کل کو کہے تم نے بڑا مجھ پر احسان کیا، اس لیے میں نہ کروں گی. پھر آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انصاف کرتا ہے انسانوں کے ساتھ. دنیا میں میں جو کروں اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کسی کی تکلیف تم دور کرو، کل قیامت کو میں تمہاری تکلیف دور کروں. یہ بڑا احسان ہے، اس کا انصاف ہے. باقی وہ حدیث کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ تو دیکھیے نا، کہ بہترین طریقہ جو انسان کو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکالتا ہے وہ راستہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور علم شرعی، شرعی علم حاصل کرنے کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے. تو اس ایک ایک راستے کا جو قدم ہے وہ ثواب الگ رکھتا ہے، درجے الگ بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے پھر انہی وجہ سے اس کے راستے آسان کر دیتا ہے. قیامت کے دن بھی جنت کا راستہ بھی آسان کر دے گا. مقصد جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے ایک نور بنانا ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بی ایمانہم. ان کی روشنی، نور جو ہے نا قیامت کے اندھیروں میں، ان کے آگے بھی ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی ہوگا، اور پھر وہ دیکھتے چلے جائیں گے سیدھے جنت. لیکن ان کو نور حاصل نہیں ہوگا، وہ گرتے پڑتے، ادھر ادھر ٹھوکرے مارتے، کھاتے، دکھ اٹھاتے، وہ سیدھے دوسری طرف جا گریں گے. تو یہ آسانیاں ہیں جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے خالص نیت بھی ہونی چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا یلتمس فیہ علم. علم حاصل کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے، اور اس کا قصد کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے، کہ میں نے صرف شرعی علم حاصل کرنا تاکہ اپنے آپ کو میں صحیح مسلمان بنا سکوں. اگر اپنی شہرت کے لیے انسان اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے یا دوسروں پر دھاک بٹھانے کے لیے میں تو بڑا علم جانتا ہوں، تو اس علم سے اللہ تبارک و تعالی نہ نیتوں کو قبول کرتا ہے، نہ لوگ اس کے علم کو قبول کرتے. دیکھیے آن لائن بھی بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا کتنی مسافت ہے. میں اگر آسٹریلیا میں بیٹھ کے یہاں کا کوئی بندہ لیسن لے رہا ہے تو یہ جتنی بھی مسافت ہے اللہ انشاءاللہ اتنی مسافت کا ان کو اجر دے گا. یہ نہیں ہے کہ نہیں ملے گا، بس خلوص ہو، شوق ہو اور لگن ہو کہ میں نے یہ سیکھنا ہے، جاننا ہے اور آگے پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے انشاءاللہ. کیونکہ قرآن مجید میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے کہ مدینہ میں بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جن کا دل بڑا کرتا تھا ہم جہاد پہ جائیں مگر وہ جا نہیں سکے, لیکن ان کو وہ تکلیف نہیں پہنچی, وہ تھکن نہیں پہنچی, لا نصب مسا نہ بھوک پہنچی ہے, اور وہ وہاں نہیں پہنچ گئے, مگر ان کے جذبے ان کا شوق اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کیا ہے کہ ان کو مجاہدین جیسا ثواب دے. یہ قرآن میں ہم پڑھا ہے, پڑھتے ہیں نا, یہ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ جذبے کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, کہ بے شک کلاس میں نہیں آ سکا, آن لائن بیٹھ کے دور پڑھ رہا ہے, لیکن ہے کلاس میں, ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ اس کو ثواب دے گا پورا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہاں آنا بند کر دیا, کہ گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر کھول کے ہم بیٹھ جائیں گے اور ثواب مل جائے گا. یہ دور والوں کے لیے, جو قریب ہیں وہ آ سکتے ہیں, وہ ضرور آئیں. چلیے جی, کچھ اور باتیں ہیں پھر انشاءاللہ بعد میں کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.